الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری عادت، اونچی صفت عفو و کرم سے متعلق مضمون سماعت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں ہیں، ان سنتوں میں ایک عظیم الشان سنت عفو و درگزر ہے، دوسروں کو معاف کر دینا. اور پچھلے مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جائے، کسی پر کوئی ظلم و زیادتی ہو جائے، تو اس سے معافی مانگ لینا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کی عظیم الشان سنتوں میں ایک اہم ترین سنت جود و سخا کی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیاوی اسباب کی قلت کے باوجود دنیا کے سب سے بڑے سخی تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، کوئی بھی آپ کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. خود فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے اور عطاؤں میں ایسی عطائیں فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہوں کو بھی شرمندہ کر دیا کرتے تھے. ایک دفعہ نہایت سخت احتیاج کی حالت میں ایک عورت نے آپ کو چادر پیش کی، اور سخت ضرورت کی حالت میں آپ نے وہ چادر استعمال بھی کی، پہنی. اسی وقت ایک صحابی نے وہ چادر آپ سے مانگ لی. آپ نے فوری طور پر وہ چادر ان کو مرحمت فرما دی، حالانکہ آپ کو اس وقت اشد ضرورت تھی، اور ضرورت کے وقت میں اس چادر کا مہیا ہونا اور پھر ایک صحابی کی طرف سے اس کا سوال کر لینا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی استعمال شدہ ہو چکی، لہٰذا مجھے مرحمت فرما دیں، تو آپ نے بلا توقف وہ چادر ان کو عطا فرما دی. آپ قرض لے کر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا فرماتے تھے. قرض خواہ کے سخت تقاضے کے وقت بھی کہیں سے اگر کچھ آ گیا اور ادائے قرض کے بعد کچھ بچ گیا، تو جب تک وہ تقسیم نہ ہو جائے گھر میں تشریف نہیں لے جاتے تھے. خاص کر رمضان المبارک کے مہینے میں آخر تک بہت ہی زیادہ فیاضی کا مظاہرہ فرماتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 مہینے کی فیاضی بھی اس مہینے کی فیاضی کی برابری نہیں کر پاتی تھی. اور اس مہینے میں جب حضرت جبریل امین تشریف لاتے اور آپ کو اللہ کا کلام سناتے، اس وقت آپ بھلائی اور نفع رسانی میں تیز بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ 90,000 درہم آئے، جو آج کل کے زمانے کے لحاظ سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد تک پہنچ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بورے پر ڈال دیے اور وہیں پڑے پڑے تمام کے تمام دراہم بانٹ کر تقسیم کر دیے. ختم ہو جانے کے بعد ایک سائل آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، تو کسی سے میرے نام سے قرضہ لے لے، جب میرے پاس ہوگا تو میں قرضہ ادا کر دوں گا. ایسی بڑی ہستی، ایسی بڑی سخاوت کے مظاہرے کر گئے، امت کو سبق دے گئے، سخی بنو. بخیل نہ بننا، سخی بننا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت میں اللہ پاک نے جو جان رکھی ہے، جو تاثیر رکھی ہے، جو محبوبیت رکھی ہے، جو قربت رکھی ہے، وہ سنت کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی انداز میں ہو، اس کو اپنانے والا اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سمیٹتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی نے کچھ مانگا ہو اور آپ نے فرمایا ہو کہ نہیں دوں گا. لا تو آپ کی لغت میں تھا ہی نہیں، لا یعنی نہیں، نہ کرنا تو آپ کی زبان مبارک پر تھا ہی نہیں، جب بھی کوئی آیا کچھ نہ کچھ آپ نے ضرور عنایت فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، خاص کر رمضان المبارک میں تو بہت ہی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و سخا تیز آندھیوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوتا تھا، اور بڑے بڑے مالدار بھی آپ کی سخاوت کو دیکھ کر شرما جاتے تھے۔ عرب دنیا کے اندر تو ویسے عام طور پر فطری لحاظ سے جو خالص عرب لوگ گزرے، وہ مزاج کے لحاظ سے اللہ پاک نے ان کو سخاوت عطا فرمائی ہے، اگرچہ عام انسان کی فطرت وہ بخل کی ہے، سخاوت سیکھنے سے آتی ہے، حاصل کرنے سے آتی ہے۔ فطری طور پر انسان وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت کے اوپر بہت ہی زیادہ فریفتہ ہے اور مال کی محبت میں گرویدہ ہے۔ فطری لحاظ سے انسان مال کی محبت میں مبتلا ہو کر اس کو جمع کرتا ہے، بچاتا ہے، دوسروں سے چھپاتا ہے، لیکن اس مال کی محبت کو کم کر کے دوسروں پر اس مال کو لٹانا یہ سیکھنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ سخیوں کے پاس جب انسان اٹھتا بیٹھتا ہے تو سخی بنتا ہے، بخیلوں کے پاس، کنجوسوں کے پاس، دنیا سمیٹ سمیٹ کر جمع کرنے والوں کے پاس جب اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہی سوچ اس کی بھی ہو جاتی ہے کہ دو سے چار، چار سے آٹھ کے چکر میں لگ جاتا ہے۔ حالانکہ انسان اپنی اصل حقیقت میں جب دنیا میں آتا ہے بالکل خالی ہاتھ، بغیر کسی لباس کے، بغیر کسی پوشاک کے، نہ اس کا لباس ہوتا ہے، نہ لباس کی جیب ہوتی ہے، نہ جیب میں مال پیسہ ہوتا ہے، نہ جائیداد، نہ جاگیر، نہ بنگلہ، نہ کوٹھی، نہ کار، نہ گاڑی، کچھ بھی نہیں، بالکل زیرو بٹا زیرو آتا ہے۔ اور اس کے بعد اسی خالی ہاتھ انسان کو اللہ تعالیٰ لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب کھرب پتی بنا دیتے ہیں۔ تو سب کچھ عطا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وہ ذات جو ایک وجود کے اندر سب سے قیمتی اثاثہ جو ہے، اس کو روح کہا جاتا ہے، بغیر کسی قیمت کے جب وہ ایک لوتھڑے کو اور ایک جسم کو روح جیسی قیمتی نعمت مفت کے اندر عطا فرما رہا ہے، تو وہی ذات اس روح کے لیے رزق کا بھی انتظام کرتا ہے کہ جب بغیر کسی قیمت کے روح، جس کو ہم جان کہتے ہیں، زندگی کہتے ہیں، اس سے بڑی قیمتی چیز تو اور کوئی نہیں، اس قیمتی چیز کو جب اللہ تعالیٰ ہمارے جسم و جان کے اندر ایک ایسا ربط و ضبط بنا دیتے ہیں کہ گوشت کے ایک لوتھڑے کے اندر وہ قیمتی سرمایہ مفت کے اندر عطا فرماتے ہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں کی تعداد میں انسان کی تعداد چلی گئی، تو وہی ذات اس قیمتی روح کے ساتھ جو اس کے لوازمات ہیں، اس کی بھی ذمہ داری اس نے خود ہی لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر کوئی بھی ایک جاندار ہو، بھلے چرند پرند درند ہوں، بڑے بڑے جاندار ہوں یا حشرات الارض ہوں، ہر جاندار کی روزی اور رزق اس کی ذمہ داری اللہ تعالی نے خود لی ہے۔ جب ذمہ داری لی ہے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے جب خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور عطا فرماتے ہیں۔ اس نے ایسا انتظام فرمایا کہ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو صبح و شام دعائیں کرتے ہیں، اللہم اعطی منفقا بدلا، دوسرا فرشتہ کہتے ہیں اللہم اعطی ممسکا تلفا، ایک فرشتہ دعائیں دیتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو نعم البدل عطا فرما، دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے، اے اللہ مال کو جمع کرنے والوں کے مال کو برباد فرما۔ یہ ڈیوٹیاں اللہ پاک ہی نے ذمہ داریاں فرشتوں کو سونپی ہیں، ایک فرشتہ خرچ کرنے والے کے لیے دعائیں خیر کر رہا ہے، دوسرا فرشتہ بخل سے کام لینے والے کے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو تم جمع کر کر کے اپنے خزانوں میں بھرو گے، اپنے پاس رکھو گے، یہ سب فنا ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، جو اللہ کی محبت میں لٹا دیا یہ باقی رہ گیا۔ ایمان افروز بہت سے واقعات ہیں تاریخ کے اندر، حقائق میں، ابھی جو ہمارے ہر دل عزیز بھائی جنید جمشید جہاز کے سانحے میں شہید ہوئے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ لکھ پتی کروڑ پتی انسان تھا لیکن کبھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ لاکھوں کماتا تھا اور لاکھوں لٹاتا تھا، صاحب نصاب ہی نہیں بنتا تھا کہ زکوٰۃ فرض ہو اور دوسروں کو زکوٰۃ دینی پڑے، مال آتا تھا اور بے دریغ لٹاتا تھا۔ انسان کے کمالات زندگی میں تو چھپے رہتے ہیں، بعد وفات نمایاں ہوتے ہیں۔ کہاں کا ایک انسان، کہاں کس شعبے میں کام کرنے والا، دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ تعالی نے ایک عروج عطا فرمایا، شہرت عطا فرمائی، مقبولیت عطا فرمائی، اور پھر جب کایا پلٹی دینی شعبوں میں قدم رکھا، علماء صلحاء ہر ایک نے اس کو عزت افزائی اور پذیرائی دی۔ مجھے یاد ہے جب ان میں مثبت تبدیلی آئی تھی، بنوری ٹون میں آئے، حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمہ اللہ، ہمارے استاد محترم، ایک جلسہ منعقد کیا مسجد میں، تمام کے تمام طلبہ کو جمع کیا، ایک بڑا اجلاس تھا، سارے طلبہ موجود ہیں، اور ان کے اعزاز میں ایک جلسہ رکھا۔ جس نوجوان نے اپنی زندگی کے سابقہ رخ کو بدل کر ایک مثبت تبدیلی لائے، ان کو پھر بیان کے لیے کھڑا کیا، موقع دیا، تو خود ان کے الفاظ تھے، کہا کہ میں اس سے بڑے بڑے مجموعوں میں کہاں کہاں شرکت کر چکا، لیکن آج علماء اور طلبہ کے درمیان اس وقت میں کھڑے ہو کر اندر سے کپ کپا رہا ہوں۔ دنیا کے بڑے بڑے مجموعوں میں شرکت کی، بڑی پذیرائی حاصل کی، لیکن علماء اور طلبہ وہ اس کو اتنی عزت افزائی دے رہے ہیں، قدر و منزلت کے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، لیکن خود ابتدائی کلمات کے اندر کہنے لگے کہ اس وقت میں اندر سے تھر تھرا رہا ہوں اور کپ رعب کی وجہ سے کانپ رہا ہوں کہ صاحب نے میرے علماء اور طلبہ اتنا بڑا مجمع۔ اس نیک صفت انسان کو اللہ پاک نے ایسا کمال عطا فرمایا کہ آج کے دنوں میں، آج کے زمانے میں ایسے سخی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ انسان تو کاروبار بڑھاتا ہے، مال بڑھاتا ہے، جائیداد جاگیر بڑھاتا ہے، لیکن کوئی ارا غیر نتو خیر اس بات کو بیان کرتا شاید یقین نہ آتا، مستند ترین شخصیت ایک ہماری بزرگ اور معتبر اور ہماری سر کا تاج وہ ہستی خود اس بات کو بیان فرما رہے تھے کہ لاکھوں کروڑوں کمانے والا انسان، لکھ پتی کروڑ پتی، اللہ پاک نے کاروبار بہت بڑا دیا، فرمایا کہ کبھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اس لیے کہ مال کو جوڑا ہی نہیں، اتنا مال اپنے پاس نصاب کی مقدار تک رکھا ہی نہیں کہ صاحب نصاب بنتا زکوٰۃ فرض ہوتی، مال آیا ہاتھ کے ہاتھ لوٹا دیا۔ یہ سخاوت، یہ جود، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، جو اس کو اپناتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی انسان اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے۔ اس کے برخلاف البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار۔ بخیل اور کنجوس انسان، فرمایا کہ وہ اللہ سے دور، اللہ کی مخلوق سے دور، جنت سے دور، دوزخ کے قریب۔ تو وہ مال و دولت، وہ نعمت کہ جو اللہ کی محبت میں خرچ کر دی جائے، سخاوت کا مظاہرہ کیا جائے، اور اللہ کا قرب جس کے ذریعے سے مل جائے، تو یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ مال و دولت تو آنے جانی چیز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دل چاہیے، اور اس چیز کو سیکھنے کے لیے ایک مرحلہ چاہیے۔ اصل سخاوت دل کی سخاوت ہے، سخاوت ایک دل کی کیفیت کا نام ہے کہ انسان دل کا غنی ہو، کھلے دل کا ہو، مالدار بڑے بڑے لکھ پتی کروڑ پتی ہونے کے باوجود بھی غریب رہ جاتے ہیں، اور ایک غریب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی امیر ہو جاتا ہے۔ وَخَيْرُ الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ، اصل جو سخاوت ہے وہ دل کی سخاوت ہے۔ حاتم طائی عرب دنیا کا سب سے بڑا سخی انسان گزرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ہی پہلے گزرے، کیونکہ ان کے صاحبزادے عدی ابن حاتم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صاحبزادے اور صاحبزادی ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور مشرف اسلام ہوئے، حاتم تائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے انتقال کر گئے. کسی نے ان سے پوچھا کہ کبھی تم نے اپنے سے بڑا بھی کوئی سخی دیکھا؟ کہا کہ یہ عرب کے جو بدو دیہاتی ہیں یہ مجھ سے بھی بڑے سخی ہیں. کہا کہ وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ ایک دن میں راستے میں مسافر تھا, ایک بدو یعنی دیہاتی کے گھر پر میں نے پڑاؤ ڈالا. بدو نوجوان تھا, رات اس نے میرے کھانے کے لیے بکری ذبح کر ڈالی. بکرے کے جس طرح گوشت وہ بھنا جاتا ہے تو وہ سری بھی بھون کے لایا, اس کا مغز. جب میں نے وہ کھایا تو میری زبان سے نکلا, واہ مغز بڑا لذیذ ہے. ہم اپنے کھانے میں لگے ہوئے تھے تو دیکھا تو یکے بعد دیگرے چار پانچ سری لا کے اس نے میرے سامنے سجا دی. ہم نے کھانا کھایا, صبح ہوئی, رخت سفر باندھا. جب چلنے لگے گھر کے خیمے کے باہر اس کے دیکھا کہ چار پانچ چھ بکریاں ذبح پڑی ہیں جو بغیر سر کے. اس نے پوچھا کہ یہ بکریاں سر کٹی پڑی ہیں؟ کہا کہ رات آپ نے کہا تھا کہ مغز بڑا مزیدار ہے, ہم تو اپنے مہمان کو خوش کر کے اپنے گھر سے بھیجا کرتے ہیں. میں سمجھ گیا کہ مغز آپ کو پسند آیا تو میرے پاس جتنی بکریاں تھیں ایک بعد دیگر ساری بکریاں ذبح کر دی. پانچ بکریاں تھیں, پانچوں کی پانچوں ذبح کر دی, چھٹی بکری وہ پوری بھون کر لا کے پہلے پیش کر دی تھی. تو کہا کہ تمہارے پاس اس کے علاوہ اور بھی کوئی بکریاں ہیں؟ کہا نہیں, کل بکریاں یہی تھیں, جتنی تھیں اپنے مہمان کی خاطر سب لوٹا دی. تو پوچھنے والے نے پھر حاتم تائی سے پوچھا کہ آپ نے پلٹ کر اگلے وقت میں اس کو کیا بدلہ دیا؟ حاتم تائی نے کہا کہ جب واپس پلٹ کر مجھے موقع ہوا تو میں نے 500 بکریاں 300 اونٹ سے اس کو نواز دیا. اس نے کہا پھر تو بڑے سخی آپ ہوئے کہ اس نے خالی 5-6 بکریاں لٹائیں, آپ نے 500 اونٹ لٹا دیے, 500 بکریاں اور 300 اونٹ لٹا دیے. کہا کہ نہیں, بڑا سخی تو وہ نکلا کہ اس نے کل پونجی مجھ پر لٹا دی, کل سرمایہ مجھ پر قربان کر دیا. میں نے تو پھر بھی اپنے بہت سے مال میں سے کچھ اس کو دیا, اس نے تو کل کا کل جو اس کا اثاثہ تھا سارا مجھ پر قربان کر دیا. خیر الغنا غنا القلب, اصل سخاوت دل کی سخاوت ہوتی ہے. سبق درہم علی مئت الف درہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم 1,00,000 درہم پر سبقت لے گیا. سبق درہم واحد, ایک درہم سبقت لے گیا, جیت گیا, آگے بڑھ گیا. علی مئت الف درہم, 1,00,000 درہموں پر. صحابہ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا کہ ایک شخص کے پاس ایک ہی درہم تھا, وقت آنے پر اس نے وہ بغیر کسی سوچ سمجھ کے لٹا دیا. جب اللہ نے ایک دیا ہے ابھی اس کی راہ میں خرچ کر دوں اللہ پھر دے دے گا. اور ایک تھا ارب پتی کھرب پتی لکھ پتی کروڑ پتی, اس نے اپنی کل رقم میں سے 1,00,000 دیا. تو اس نے کل نہیں دیا, 100% نہیں دیا, اس ایک درہم والے نے تو اپنا 100% سرمایہ دے دیا اور اس نے اپنے بڑے سرمایے میں سے 1,00,000 روپے دی. تو فرمایا کہ اس دینے والے کا ایک درہم مقدار میں تھوڑا ہے لیکن پونجی کل کی کل ہے, کل پونجی لٹا رہا ہے. سبق درہم علی مئت الف درہم, اس کا ایک درہم 1,00,000 درہم پر بازی لے گیا. دل کی سخاوت اصل چیز ہے, سخاوت دل کی کیفیت کا نام ہے کہ انسان دل کا غنی ہو, دل کا مالدار ہو, دل کا کھلا ہو. اور مال لٹاتے وقت اس کو یہ ڈر اور خوف نہ ہو کہ پھر کہاں سے آئے گا. جس اللہ نے یہ دیا وہ اللہ پھر دوبارہ دے گا. وما انفقتم من شیء فهو یخلفه, جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدل تم کو عطا فرما دے گا. یہ تصور انسان ذہن میں رکھے کہ جب میں پیدا ہوا تو بالکل خالی ہاتھ آیا تھا, اللہ پاک ہی نے مجھے لکھ پتی بنا دیا, کروڑ پتی بنا دیا اور ہزاروں نعمتیں مجھے عطا فرما دی. اگر اسی کی دی ہوئی نعمتوں کو میں خرچ کروں تو کیوں میں غریب بنوں گا؟ وہاں تو دعائیں مل رہی ہیں, اللہم اعطی منفقا بدلا, اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما, اور فرشتے کی دعا تو ہے قبول و مقبول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک قصہ ہمیشہ دل و دماغ میں رکھنا چاہیے کہ جب گھر میں بکری ذبح ہوئی, آپ باہر تشریف لے فرما تھے, فارغ ہو کر جب در دولت پر تشریف لائے, ازواج مطہرات میں سے زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ بکری کا کیا ہوا؟ تو بتانے لگیں ساری تو بٹ بٹا کر ختم ہو گئی, تھوڑی سی بچی ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, ساری تو بٹ بٹا کر ختم نہیں ہوئی, ساری تو بٹ بٹا کر باقی ہو گئی. جو گھر میں رہ گئی ہم کھا لیں گے, یہ ختم ہونے والی ہے, یہ فنا ہونے والی ہے. اس لیے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو اللہ کے لیے آخرت میں جمع کرا دیا وہ ذخیرہ ہو گیا, وہ باقی ہو گیا. تو بکری کا جتنا حصہ پڑوسیوں میں ضرورت مندوں میں, کسی بیوہ, کسی یتیم, کسی غریب, کسی مسافر, کسی مہمان کی خاطر جو لٹایا, جو کھلایا, فرمایا کہ جو بٹ بٹا گیا وہ تو باقی ہو گیا, آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گیا, وہ کل دوبارہ پلٹ کر ہمیں ملے گا. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ پاک کے ہاں جانور جب قربان کیا جاتا ہے قیامت کے دن, یہاں دنیا میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ذبح کرو, ہمیں صرف تمہارے دل کا تقویٰ چاہیے کہ کس خلوص کے ساتھ, کس جذبے کے ساتھ تم یہ عمل انجام دے رہے ہو, اور اس کے بعد دنیا میں بھی اس سے لطف اندوز ہو, کھاؤ پیو مزے سے, نعمت سے لطف اندوز ہو, آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس قربانی کے جانور کو لے آئیں گے اور اس کو باقاعدہ میزان عمل کے اندر وزندان بنا کر اس کو تولا جائے گا. فرمایا کہ اپنے کھروں سمیت, بالوں سمیت اور اپنے سارے کے سارے وجود سمیت اس کو لایا جائے گا, اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 70 درجے اس کا وزن بڑھا دیا جائے گا, اور ایک ضعیف روایت میں آتا ہے کہ اس کو پل صراط کی سواری بنا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ خود بھی سخی ہیں, سخی سے پیار فرماتے ہیں, سخی سے محبت فرماتے ہیں, اور جو بھی سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس پر سخاوت فرماتے ہیں. بنی آدم کو مخاطب فرمایا, اے ابن آدم انفق انفق علیک, اے آدم کے بیٹے تو خرچ کرتا رہے, میں تجھ پہ خرچ کرتا رہوں گا. ذریعہ اور سبب بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, وسیلہ بنا دیتے ہیں, بسا اوقات ایک انسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کتنوں کی روزی باندھ دیتے ہیں. کسی نے کارخانہ کھولا, فیکٹری, کوئی دکان, کوئی ایسا کہ اس کے ملازمین, ان سب کا روزگار اللہ تعالیٰ نے اس ایک آدمی کے ذریعے سے مہیا فرما دیا. رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, وہی طاقتور ہستی ہے کہ جو ہر ایک کو رزق دے رہی ہے, البتہ کسی کو ذریعہ بنا دیا. ہاتھ کسی کا استعمال ہو رہا ہے, دینے والی ذات اوپر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انما انا القاسم واللہ معطی, میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں, دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے, عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے, ذریعہ اور سبب اپنے بندوں میں سے جس کسی کو چاہیں ذریعہ بنا دیتے ہیں. بس اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میرے ذریعے فلاں فلاں کو مل رہا ہے, میں فلاں فلاں کو تنخواہیں دے رہا ہوں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو گئی کہ ہمارے ذریعے ان کو دے رہے ہیں. چاہتے تو الٹ بھی ہو سکتا تھا کہ ان کے ذریعے ہمیں ملتا, کہ وہ بڑے ہوتے ہم چھوٹے ہوتے, ہم تابے دار ہوتے ہم ملازم ہوتے اور وہ ہمارے بڑے ہوتے. تو یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جس بندے سے چاہتے ہیں اپنی مخلوق کی خدمت لے لیا کرتے ہیں, تو دینے والا کبھی بھی گھاٹے اور نقصان میں نہیں جاتا. دینے والا تھوڑا دے رہا ہو یا زیادہ, بس محبت اللہ کی ہونی چاہیے. اللہ کی محبت میں جب ضرورت پڑے اللہ کے راستے میں دے, لٹائے, پھر بھلے وہ تھوڑا ہو. سبق درہم علی مئتی الف درہم, پھر ایک درہم بھی لاکھ درہم پہ سبقت لے جاتا ہے. دینے والے کی اللہ تعالی حیثیت نہیں دیکھتے, اس کی وہ قدردانی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک عظیم صفت شکور, کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے قدردان ہیں. بندے کی چھوٹی نیکی کی بھی بڑی قدر فرماتے ہیں, کہ بندے نے چھوٹا سا کام بھی کیا ہو تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ بہت سراہتے ہیں. حدیث مبارک میں تو آتا ہے کہ کھجور کا ایک دانہ بھی کسی نے اللہ کے راستے میں دیا, اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت میں اس کو پالتے ہیں, اس کی تربیت, اس کی نشو نما, اس کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں. فرمایا کہ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی دیکھ بھال کر کے اس کو پروان چڑھاتا ہے, پرورش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک کھجور کا دانہ جو اللہ کے بندہ نے اخلاص کے ساتھ دیا اس کی پرورش فرماتے ہیں, اس کو پروان چڑھاتے ہیں, اور اس کو بڑھا چڑھا کر اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ ایک کھجور کا دانہ احد پہاڑ کے برابر کر دیا جاتا ہے. کل قیامت میں ایک دانہ احد پہاڑ کے برابر بنا کر اس کو واپس پلٹا دیا جائے گا. بہت بڑی قدردان ذات ہے وہ. بندہ اس کے محبت میں سرشار ہو کے, اس کی محبت میں ڈوب کر تھوڑی سی بھی سخاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پلٹ کر اس کے اوپر زیادہ سخاوت فرماتے ہیں. وہ اتنے قدردان ہیں, اتنے قدردان ہیں. قدردانی کا عالم, ایک شخص تھا کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور محبوبہ اس کے جال میں نہیں پھنس رہی تھی, تو کسی جادوگر کے پاس گیا, کہا کہ ایسا جادو کرو کہ فلانی فلانی وہ میرے قابو میں رہے, میری تابعدار ہو جائے. یہ جادوگر بڑا گندا عمل کرتا تھا, اس نے کہا کہ 40 دن تک تم کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کرو گے، 40 دن گناہوں میں گزارنے ہیں خالص 100%، کوئی ایک چھوٹی سی نیکی بھی نہ کرنا، دل جب کالا سیاہ ہو جائے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، پھر آنا تو تب میرا جادو اثر انداز ہوگا. یہ شخص چونکہ خواہشات کا بندہ بن چکا تھا، بئس العبد عبدن، بدترین غلام وہ غلام ہے کہ جو ہون یضلہ، جو خواہشات کا بندہ بن جائے، خواہشات جس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوں، شہوت پرست بن جائے، خواہشات پرست بن جائے کہ خواہش کے پیچھے کھینچا چلا جا رہا ہو. اس کو جب بتایا کہ 40 دن تک ایسے پابندی کے ساتھ یہ 40 دن گزارنے ہیں کہ کوئی ایک نیکی بھی تجھ سے نہ ہونے پائے، اس محبوبہ کی خاطر اس نے 40 دن اس طرح گزار دیے. نحوست سمیٹ کر 40 دن بعد آ گیا جادوگر کے پاس، اس نے جادو کیا. جادو کرنے کے باوجود بھی جادو نے اس پر اثر نہ دکھایا اور محبوبہ اس کے جال میں نہ پھنسی. اس نے کہا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا، کہ 40 دن تک ایک بھی نیکی نہیں کی. نحوست سمیٹ کر لایا، ظلمت سمیٹ کر لایا اور تیرے جادو نے بھی کوئی اثر نہ دکھایا. تو جادوگر بڑا پکا تھا، اس نے کہا نہیں، تو نے میری شرط پوری نہیں کی. میں نے تجھ سے کہا تھا 40 دن تجھ کو ایسے گزارنے ہیں کہ جس میں ایک نیکی بھی تو نے نہ کیا. اس نے کہا میں نے ایسے ہی گزارے ہیں، کوئی ایک نیکی بھی میں نے نہیں کی. اس نے کہا تو یہاں بیٹھ اور سوچ، کوئی نہ کوئی ان 40 دنوں میں تجھ سے کوئی کام ایسا ہوا ہے، کوئی نیکی تجھ سے سرزد ہوئی ہے. وہ غور و خوض کرتا رہا کرتا رہا، اپنے سابقہ 40 دنوں میں صبح سے شام تک کا جائزہ لیتا رہا، شام سے صبح تک کا. ہوتے 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 اچانک اس نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ میں گزر رہا تھا، راستے میں ایک پتھر پڑا تھا، چلتے چلتے پتھر کو میں نے ٹھوکر مار کے سائڈ پہ کر دیا کہ کسی گزرنے والے کو اس سے تکلیف نہ ہو. ایک عمل صرف مجھے یاد آیا، اس پر اس نے ایک آہ بھری اور کہا کمبخت، تف ہو تجھ پر کہ تیرا مہربان رب تیری اس ایک نیکی کی وجہ سے بھی تجھ کو ایمان سے محروم کرنے سے رکا ہوا ہے. کہا کہ تو اپنے گناہ سے توبہ کر اور مجھے اس کفر سے توبہ کرا کر اپنے اوپر مسلمان کر لے. اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہیں، حالانکہ وہ نیک عمل ایک غیر دانستگی میں ہوا، غیر شعوری طور پر ہوا، چلتے چلتے ویسی عادت تھی. مسلمان کے دل دماغ میں تو پڑی ہوتی یہ بات، آپ کے مبارک فرمان. اچھی محفل میں اٹھتا بیٹھتا ہو، اچھی کتابیں پڑھتا ہو، اچھی باتیں سنتا ہو، کبھی نہ کبھی مومن مسلمان کے دل دماغ میں باتیں گھومتی رہتی ہیں، حضور کا یہ فرمان ہے، حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ بتایا. تو ایک مومن مسلمان کے دل دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ راستے میں کوئی کیل کانٹا پڑا ہو، کوئی روڑا پتھر پڑا ہو، کوئی کانچ کا ٹکڑا ہو، کوئی موزی چیز ہو، کوئی تکلیف دہ چیز ہو، اس کو ہٹانے کا حکم دیا ہے ہمارے آقا نے. تو فطرتاً تو مسلمان تھا، چلتے چلتے غیر اختیاری طور پر، غیر ارادی طور پر خالی ٹھوکر مار کے سائڈ پہ کر دیا. وہی ایک چھوٹی سی نیکی بھی آڑے رہی ایمان کے سلب ہونے سے، کیونکہ ایمان سلب ہوتا تب ظلمت کامل ہوتی، تب اس کا جادو کامل اثر کرتا، لیکن اثر نہ ہوا. اس نے غیرت دلائی، کہا کہ تف ہے تجھ پر کہ تیرا مہربان رب اس ایک نیکی کی وجہ سے بھی تجھ کو ایمان سے محروم کرنے سے رکا ہوا ہے. اللہ پاک بہت قدردان ہے، بندہ اس کی بارگاہ میں جب نیکی کرتا ہے، بھلے وہ تھوڑی سی ہی نیکی کیوں نہ ہو. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی اجر و ثواب بتایا ہے کہ مسجد سے اگر کوئی ایک تنکا اٹھاتا ہے اس نیت سے کہ اللہ کے گھر میں کچرا ہے، اس نیت سے اٹھا کر اگر اس کو باہر پھینک دیتا ہے، تو اس تک کبھی اللہ پاک نے اجر و ثواب رکھا ہے. بظاہر کوئی بڑا عمل نہیں ہے کہ یہاں کوئی بہت بڑے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے خالی ایک بال، ایک تنکا، ایک ناخن، ایک کوئی بھی ہلکی سی چیز پڑی تھی اٹھا لی، اس کی بھی اللہ کی یہاں قدردانی ہے. وہ قدردان ذات خود بھی سخی ہے، سخیوں سے محبت کرتا ہے. تبوک کے موقع پر حضرت صدیق اکبر تو پورے گھر کا صفایا کر کے مال و اسباب لے کر آ گئے تھوڑا سا پوٹلے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا ساز و سامان سمیٹ کر لیا ہے بڑے بڑے پوٹلوں میں. سامان زیادہ تھا تو اس کا آج بھی حضرت صدیق اکبر کے مال سے زیادہ تھا. خوش تھے کہ آج خطاب کا بیٹا صدیق اکبر پر بازی لے جائے گا، آج میرا سامان کا انبار زیادہ ہے، آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہوگی. غزوہ تبوک کا موقع تھا، اعلان ہوا تھا کہ لاؤ بھائی راہ خدا میں نکلنا ہے, جس سے جتنا ہو سکے لے آؤ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناسب سی مقدار میں سامان لیا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی وافر مقدار میں سامان لائے. اب جہاں اپنے اپنے سامان لیے ہوئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھ لیتے, ہاں بھائی ابو بکر آپ کتنا لائے؟ یا رسول اللہ یہ لایا. ہاں بھائی عمر آپ کتنا لائے؟ یا رسول اللہ یہ لایا. جیت ہو جاتی. اللہ کی ہاں قدردانی ہے. وہاں وہ پورے گھر کا صفایا کر کے آئے تھے, مقدار میں سامان کم ہے لیکن پورا گھر صاف کر کے آئے ہیں, کل کی کل پونجی لیا ہے, اور یہاں آدھا چھوڑ دیا اور آدھا لے آئے. مقدار میں اگرچہ زیادہ ہے لیکن اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو سوال القا فرمایا, اس کی نوعیت بدلوا کے آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کتنا لائے, آپ کتنا لائے. کتنے کا سوال ہوتا تو ممکن ہے کہ ایک 5,000 کے برابر لائے ہو یا ایک 25,000 کے برابر, جیت ہو جاتی 25 والے کی. آپ نے پوچھا کہ عمر ما ترکت لی اہلک, گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ آدھا چھوڑ دیا آدھا لے آیا. کہا کہ اس سوال ہی نے مجھے ڈھیر کر دیا. خوش خوش آیا تھا کہ آج جیت میری ہے کہ میں حضرت صدیق اکبر سے بازی لے جاؤں گا کہ زیادہ سامان لایا ہوں, سخاوت کا مظاہرہ میں نے زیادہ کیا ہے. صحابہ کے اندر مقابلے ہوتے تھے. اللہ پاک نے بھی فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے دکھاؤ, ریس کر کے دکھاؤ, جیت کر کے دکھاؤ. لیکن فرماتے ہیں جیسے سوال ہوا مَا تَرَكْتَ لِأَهْلِكَ, پیچھے بال بچوں کے لیے کتنا چھوڑا؟ کہا کہ بس میں تو وہیں ڈھیر ہوا. کہا یا رسول اللہ آدھا چھوڑ دیا آدھا لے آیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا مَا تَرَكْتَ لِأَهْلِكَ, آپ نے گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا؟ کہا ترکت اللہ و رسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی چیز نہیں, سوئی تک بھی اٹھا کے لے آیا. اللہ تعالیٰ قدردان ہے, وہ مقدار نہیں دیکھتے, دل کی حالت دیکھتے ہیں کہ بندہ کس دل سے خرچ کر رہا ہے, جو مال لٹا رہا ہے, جو دوسروں کو دے رہا ہے, کس نیت سے دے رہا ہے, کس جذبے سے دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی ہمت افزائی, حوصلہ افزائی, اور اس کو رواج دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو جب اللہ تعالیٰ نے جان دی ہے جو سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے, اور اس جان کے ساتھ اس وجود کو اللہ پاک نے نعمت ایمان سے بھی نوازا جو سب سے ہی اہم ترین اثاثہ ہے. یہ ساری چیزیں مفت میں تو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں. بدو جو دعائیں کرتا تھا اللہ میاں سے کہ یا اللہ تو نے زندگی بھی مفت میں عطا فرمائی, رزق بھی تو نے مفت میں عطا فرمایا, بارشیں ہوتی ہیں, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفت میں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کسی چیز کے پیسے نہیں لیتے. یہ سارا غلہ اناج پیداوار ہر چیز پھل فروٹ عجیب و غریب ذائقے دار چیزیں اللہ تعالیٰ مفت میں تو اپنی مخلوق کو دیتے ہیں. آج تک کبھی کسی چیز کے پیسے نہیں لیے کہ بندو میرے گندم کے پیسے دو, میرے جو کے پیسے, میرے کھجور کے پیسے, میرے آموں کے پیسے, کبھی نہیں مانتے. مفت میں زندگی دی اور کہا کہ مفت میں تو نے ہمیں روزی دی, اللہ مفت میں بخش بھی دے, مغفرت بھی مفت میں فرما دے. اور مغفرت تو سب سے بڑی نجات ہے, سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ کی طرف سے مغفرت بھی مل جائے. الحمدللہ اللہ پاک نے انسان بنا دیا, بلی چوہا کتا لال بیگ چپکری نہیں بنایا, مچھر مکھی نہیں بنایا, وہ بھی سب اللہ کی مخلوق ہیں, وہ بھی جاندار ہیں, وہ بھی ذی روح ہیں. اللہ کا فضل ہوا کہ ہمارے وجود کو اس نے اشرف المخلوقات میں ڈھال دیا, روح عطا فرما دی, انسان بنا دیا. اس انسان کے بے شمار افراد تھے, طرح طرح کی پوجا پاٹ کرنے والے تھے. اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہمارے دل کو نور ایمان سے منور فرما دیا. تو یہ بڑی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی. تو بندے کا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے اور اس کی بتائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو اسی محبت میں اپنائے کہ جب میرے مالک نے مجھ پر اتنے احسانات کیے تو میں کیوں نہ اس کے احسانات کے اندر سرشار ہو کے احسان تلے ڈوب کر میں بھی اپنے اللہ کو منانے میں لگ جاؤں, راضی کرنے میں لگ جاؤں. تو جب اللہ تعالیٰ مال دیں, وسعت دیں, تو بندہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنے والا ہو سب سے پہلے اپنی ذات پر. کتنے ہی لوگ ہیں مال اللہ پاک عطا فرماتے ہیں لیکن اپنی ذات تک بھی خرچ نہیں کرتے, حالت ان کی ایسی غیر ہوتی ہے کہ دیکھنے والا ترس کھاتا ہے. ہمارے چھوٹے بھائی ہیں برادرم مفتی ریحان الحق, ان کے سسرالی رشتے داروں میں ایک بوڑھی خاتون تھی, سارے خاندان والے ان کو غریب ترین سمجھ کر سب ہر ایک ان کی مدد کرتا تھا، اعانت کرتا تھا، کوئی زکوٰۃ دے رہا، کوئی خیرات دے رہا، کوئی صدقہ، کوئی فطرہ، یہ وہ، سارے گھر خاندان والے پورے مدد رکھتے تھے. بڑی بی کا انتقال ہو گیا، اولاد بھی نہیں تھی کوئی زیادہ، کوئی وہ نہیں تھا، بس ایک لے پالک بیٹا تھا ان کا، منہ بولا. انتقال کے بعد تجہیز و تکفین جب ہو گئی، اب جب گھر کے سامان وامان دیکھنے لگے تو الماریوں میں سونا ہی سونا، نقدی نقدی، کب کب کے جمع کیے ہوئے، پتہ نہیں کہاں کہاں کا کتنا، وہ تو سب سر پیٹ کے بیٹھ گئے کہ ہم تو زکوٰۃ ان کو دیا کرتے تھے مستحق زکوٰۃ سمجھ کر، یہاں تو لاکھوں کا سونا اور لاکھوں نقد، ادھر اٹھاؤ تو پیسے، ادھر اٹھاؤ تو پیسے، ادھر نکالو تو پیسے، پورا اکیلی جان تھی، کب کب سے جمع کرتی چلی آ رہی تھی، کسی کو کانوں کان خبر ہونے نہیں دی، لکھپتی. اور سارے ان کو غریب الحال سمجھتے تھے اور زکوٰۃ دے دے کے وہ پریشان تھے، مسئلہ پوچھتے تھے کہ اب ہماری زکوٰۃ ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک صحابی غریب الحال دکھائی دیے، بالکل غریب سے، فقیر سے. آپ نے ان کی حالت کو جب بگڑا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ کیا یہ کچھ نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کر اور صحیح حال حلیہ کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ دوسرے صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ کوئی غریب نہیں ہے، مال و دولت بہت ہے ان کے پاس، لیکن اپنا خیال نہیں کرتے، اپنے وجود پر، اپنی ذات پر بھی نہیں لگاتے. آپ نے فرمایا، عجیب، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، ان اللہ تعالیٰ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ تعالیٰ جب بندے کو نعمت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے اس بندے پر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھیں. انسان کی بھی فطرت ہے، انسان بسا اوقات کسی کو کوئی جوڑا، کوئی چپل، کوئی ٹوپی، کوئی چیز دیتا ہے تو ایک انتظار رہتا ہے کہ وہ میرا دیا ہوا یہ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے گھر پر ایک بڑی خاتون آتی ہیں، ابا امی کے زمانے سے، وہ جھاڑو پوچھا یہ وہ سارا کام کاج کر کرا کے پھر وہ بیٹھی رہیں گی، پھر نماز پڑھیں گی، کھانا وانا کھائیں گی، کچھ پیسے دے دو پھر چلی جائیں گی. تو کئی دفعہ ایسا ہوا، ابا بھی امی بھی ان کے لیے نئے جوڑے وافر مقدار میں کپڑے لتے یہ وہ دینا دلانا رکھتے، عین عید کے دن بھی وہ آتی، یہاں سے دامن پھٹا ہوا ہے، یہاں سے کپڑا پھٹا ہوا ہے. اللہ عالم کہ اپنی ذات پر استعمال کرنا ہی نصیب نہیں ہوتا. عید کے دن بھی انسان کپڑے پھاڑ کے دوسروں کے سامنے آ جائے اور چشمہ ٹوٹا ہوا اور ٹیڑھا ہو رہا ہے، ایک شیشہ ہے ایک شیشہ نہیں، عجیب و غریب حال ہو لیے. تو بعض دفعہ انسان ایسی خساست کا مظاہرہ کرتا ہے کہ نعمت ہوتے ہوئے بھی اپنے وجود تک پر بھی نہیں لگاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اظہار بندے پر دیکھے. تو سب سے پہلے اپنے وجود پر انسان اپنی وسعت کے مطابق اچھا لباس، اچھا پوشاک، اچھی چپل، اچھی استعمال کی چیزیں، جائز دائرے کے اندر، حلال دائرے میں رہتے ہوئے صاف ستھرے انداز میں، اچھے انداز میں استعمال. اور پھر اس کے ساتھ اپنے والدین حیات ہوں تو ان کی انسان خدمت، دیکھ بھال، مالی تعاون اور ان کی ضروریات اور ان کی خدمت، بیوی بچوں والا ہو تو بیوی بچوں پر خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو سب سے اعلیٰ ترین سخاوت کا پہلا درجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی، انسان کوئی بھی مال خرچ کرتا ہے نیکی کی نیت سے تو عربی میں اس کو صدقہ کہا جاتا ہے، جس کو اردو میں ہم نیکی کہہ لیتے ہیں کہ میں نیکی کے طور پر دے رہا ہوں. فرمایا کہ بہترین نیکی یہ ہے کہ انسان پیسہ کما کر لائے اور اپنے بال بچوں پر خرچ کرے. اپنے بال بچوں کے لیے جو انسان محنت کی کمائی حاصل کر رہا ہے، صبح سے شام تک بھاگ دوڑ کر رہا ہے، خون پسینہ ایک کر رہا ہے، اور یہ جو تنخواہ اور محنت مزدوری اور اجرت لا کے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، ایک ایک روپے پر اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے کہ اس کی زیر کفالت ہے، بیوی ہو، بچے ہوں، یا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑوں کا سایہ سلامت ہو، اپنے بڑوں کی خدمت، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت، اپنے چھوٹوں کے اوپر، بیوی پر خرچ کرنا، وسعت کے مطابق اس مال کو جائز دائرے میں رہتے ہوئے اسراف سے بچتے ہوئے، فضول خرچی سے بچتے ہوئے، حرام کاموں سے بچتے ہوئے، جو ضروریات ہیں ان کے لباس ہے، پوشاک ہے، خوراک ہے، ان کا رہن سہن ہے، گرمی سردی کے انتظامات ہیں، ہر چیز اپنی گنجائش کے مطابق انسان ان کو اسباب مہیا کر کے دے، ایک ایک چیز پر اللہ تعالیٰ کی اجر و ثواب ملے گا. فرمایا کہ بہترین صدقہ ہے وہ جو انسان اپنے بال بچوں پر خرچ کرے. چند بیویاں آئی تھیں, وہ مسجد نبوی کے کنارے پر کھڑے ہو کے گھونگھٹ لگا کے حضرت بلال کو بلایا تھا چپکے سے, کہا کہ حضور کے پاس جاؤ مسئلہ پوچھو کہ اگر عورت صدقہ دینا چاہے اور شوہر اس کا غریب ہو, کسی اور کو صدقہ دینے کے بجائے اپنے شوہر کو ہی دے دیں تو یہ جائز ہے, چل جائے گا, کام بنے گا. آئے اور کہا ہمارا بتانا نہیں کہ ہم کون ہیں, دو تین خواتین تھیں. حضرت بلال آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ کون کون خواتین ہیں یہ. ظاہر ہے کہ اس وقت کے مسلمان بھی سب معروف تھے, مشہور تھے, جانے پہچانے تھے, ان کی جو ازواج تھیں وہ بھی ساری جانی پہچانی تھی. بتا دیا کہ فلانی 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 ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کو بتا دو کہ تمہارا اپنے شوہروں پر خرچ کرنا ڈبل ثواب کا باعث ہے, ایک تو نیکی کی نیت اور دوسرے صلہ رحمی کہ تم اپنے ہی رشتہ دار کے اوپر خرچ کر رہی ہو. تو عورت ذات ہے, اللہ پاک نے دیا ہوا ہے, کھاتے پیتے گھرانے کی ہے, رقم اپنی جمع کی ہوئی ہے, کل کو موقع آیا شوہر کو ضرورت ہے, شوہر پر خرچ کر رہی ہے تو اس کو بھی ثواب مل رہا ہے, شوہر بیوی پر خرچ کر رہا ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے. آپ نے بتا دیا کہ جاؤ ان کو بتا دو کہ تمہیں دوہرا ثواب ملے گا, نیکی کرنے کا کسی غیر کو دیتی ایک ثواب ملتا کہ خالی صدقہ کیا, لیکن جب شوہر کو دے رہی ہو کہ شوہر ضرورت مند ہے. زکوٰۃ کی تو ممانعت ہے, زکوٰۃ تو چونکہ فریضہ ہے اس میں تو اپنی ملکیت سے اخراج ضروری ہے کہ انسان کی ملکیت سے وہ مال کامل مکمل نکل جائے. اب چونکہ میاں بیوی کی ملکیت میں اشتراک ہوتا ہے بہت حد تک, باپ بیٹے ہیں یا بیٹے اور باپ ہیں اس میں ملکیت میں اشتراک ہوتا ہے, تو زکوٰۃ میں تو منع ہے کہ نہ اپنی اصل کو دیں گے نہ اپنی نسل کو دیں گے, نہ شوہر بیوی کو دے گا نہ بیوی شوہر کو. ہاں بھائی بہن کو دے سکتے ہیں, بہن بہن کو, بھائی بھائی کو, اور دوسرے تیسرے قریبی رشتوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, لیکن اصل اور نسل کو اور میاں اور بیوی ان دونوں کو دینا آپس میں منع ہے. لیکن نفلی صدقے کے اندر آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان کو بتا دو کہ ڈبل ثواب ہے, اس لیے کہ ایک تو تم نیکی کر رہی ہو اور دوسرے یہ کہ اس نیکی کے اندر صلہ رحمی کا عنصر بھی شامل ہے کہ اپنے ہی سرپرست کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے. تو یہ خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی محبتیں بنائی ہیں کہ خرچ کرنے والا اللہ کا بھی محبوب بنتا ہے, اللہ کی مخلوق کا بھی محبوب بنتا ہے, اور جنت بھی اس کے نزدیک ہوتی ہے. اور جتنا زیادہ خرچ کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ہی دوزخ سے دور فرماتے چلے جاتے ہیں. اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنے کی عادت ہو اور اپنے چھوٹوں پر, اپنے بڑوں پر, اپنے ہمسایوں پر اور اپنے دوست احباب پر, متعلقین پر اور ضرورت مند مسلمانوں پر, مسلمان تو مسلمان غیر مسلموں پر بھی خرچ کرنے پر اجر و ثواب رکھا ہے. کتنے مسائل ایسے ہیں جس کے اندر ذمی پہلے وقتوں میں کہلاتے تھے جب اسلامی حکومت ہوتی تھی, اور اس کے ماتحت کوئی غیر مسلم بھی وہیں کا باشندہ ہے, وہ ہماری ہی حکومت کے ماتحت ہو کر رہنا چاہتا ہو تو وہ سالانہ ٹیکس دیا کرتا تھا, اور وہ بھی بہت معمولی مقدار میں, تو پھر مسلمان حکومت اس کی ذمہ دار ہوتی تھی, اس کا جان مال, اس کا تحفظ, ہر چیز یہ اس کی ذمہ داری. کتنے ہی مسائل ایسے ہوتے تھے کہ ذمیوں کے اندر بھی پھر دینے کے معاملات ہوتے تھے کہ غیر مسلموں کو بھی دو, ان کی بھی حق تلفی نہ ہو, ان کی بھی دل شکنی نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس چیز کی بڑی قدر و قیمت ہے, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سراہا ہے اور بخل کی حد سے زیادہ مذمت کی ہے, اور بخل سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے اور سخاوت سے اللہ تعالیٰ کو پیار ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر آپ نے 300 دینار کی ایک چادر خریدی, شال, عورتوں کی جو استعمال کی قیمتی والی چادر تھی, وہ چادر خریدی, اور جو آج کل کے حساب سے لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جاتی ہے, کئی لاکھ کی ایک چادر آپ نے خریدی, اور فرمانے لگے کہ یہ میری نائلہ کی ہے. نائلہ آپ کی ازواج میں سے, بیویوں میں سے سب سے جو آخری بیوی تھی ان کا مبارک نام تھا. تو ایسے سخی کہ اللہ کے بندوں پر بھی لٹانے والے اور اپنی بیوی کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے 300 دینار لاکھوں کی مالیت والی چادر خرید کر, تاکہ جب شوہر بیوی کو یہ چیز پیش کرے گا تو بیوی کا دل باغ باغ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سخاوت کی صفت سے مالا مال فرمائے, کہ سخی اللہ کا محبوب بنتا ہے اور بخیل اللہ تعالیٰ سے نفرت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ سخی زیادہ محبوب ہے, زیادہ پسند ہے کہ جو سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہو, اگرچہ فی نفسی وہ فاسق فاجر بھی کیوں نہ ہو. اور اس بخیل سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے کہ جو بہت بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو. ایک طرف فسق و فجور، ایک طرف عبادت گزاری، اور ایک طرف سخاوت اور ایک طرف بخل. یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں، کہ سخاوت کے ساتھ فسق و فجور جمع ہو گیا، عبادت کے ساتھ بخل جمع ہو گیا، تو سخاوت والا پلہ اللہ کے ہاں بھاری ہے. وہ سخی کہ جو عملی زندگی کے اندر فسق و فجور کا مرتکب ہے لیکن ہے سخی، تو یہ اس عبادت گزار سے زیادہ اللہ کا قریب ہے اور محبوب ہے کہ جو بظاہر عبادت میں لگا ہوا ہے رات دن لیکن مزاج کا بخیل ہے. تو اس بخیل عبادت گزار سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو سخی پسند ہے، اگرچہ وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو. سامری جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کا، وہ منافق تھا کہ جس نے جال سازی کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو جھانسا دیا اور کہا کہ یہ جو بچڑا ہے یہی ہمارا معبود ہے، جس کے پاس حضرت موسیٰ گئے تھے اس میں سے جو آواز آ رہی ہے یہی ہمارا معبود ہے. ان کو ورغلایا اور سب کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ ادھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے مناجات کے لیے، اور یہاں اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے بچڑے کی عبادت میں لگوا دیا. بعد میں جب معاملہ مکمل ہوا، سزائیں جاری ہوئیں، قتل کیے گئے مجرمین، جب سامری کے قتل کی باری آئی تو اللہ پاک نے فرمایا چھوڑ دو، اس کو قتل نہ کرو، خود اپنی موت آپ مر جائے گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یا اللہ، جو اصل سرغنہ ہے، جو اصل سرغنہ ہے کہ جس کی وجہ سے قوم گمراہ ہوئی، اس کو قتل کرنے سے روک دیا جا رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا سخی ہے، مزاج کا سخی تھا، اس سخاوت کی وجہ سے اس وقت بھی اس کو قتل کرنے سے روک دیا گیا. اس لحاظ سے فسق و فجور کے باوجود بھی بسا اوقات سخاوت وہ آڑے آ جاتی ہے. اور سخاوت یہ چونکہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، اس کو بسا اوقات حاصل کرنا پڑتا ہے، دل پر شاخ گزرتا ہے، مزاج میں تبدیلی لانا مشکل لگتا ہے، لیکن مزاج بدلنے سے بدل جاتا ہے. اچھائی اور خوبیاں حاصل کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہیں. برائیوں سے دور ہوتا ہوں، برائیوں سے دور ہونے کے لیے جب انسان ہمت اور عزم کرتا ہے تبھی انسان برائیوں سے دور ہو پاتا ہے. ویسے خاندانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزاج بھی ملتے ہیں، بہت سے خاندان خاندانی لحاظ سے سخی ہوتے ہیں اور بہت سے خاندان خاندانی ہی لحاظ سے بخیل ہوتے ہیں. حضرت ہاشم ایک سفر پر تھے، فرماتے ہیں کہ میں منزل پر جاتے جاتے ایک منزل پر پڑاؤ ڈالا، دوپہر کا وقت تھا، ریگستانی سفر تھا، بھوک پیاس کی شدت ستا رہی تھی، تو میں نے قریبی ایک خیمہ دیکھا، وہاں پہنچا تو ایک خاتون دکھائی دی. میں نے کہا بہن مسافر ہوں، پردیسی ہوں، کچھ کھانے پینے کو ہے؟ کچھ سستا لوں، سانس لے لوں اور کچھ کھانے پینے کو مل جائے. کہا اہلن اہلن، آؤ آؤ، مرحبا، مہمان تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے، برکتیں سمیٹ کر لاتا ہے، آئیے. فوراً بکری کا بچہ ذبح کیا، سالن والن تیار کیا، مہمان کو کھانا تیار کر کے دیا. اتنے میں اس کا شوہر آ گیا. شوہر بڑا کھڑوس قسم کا تھا، کہا کہ یہ کون؟ کہا مہمان ہے، پردیسی. یہ بکرا کہاں سے آیا؟ پتہ چلا کہ اپنے ہی گھر کا بکرا ذبح ہوا ہے. برس پڑا بیوی کے اوپر کہ اس طرح تو تم میرے سارے گھر کے بکرے ذبح کر کر کے کھلا دے گی پردیسیوں کو، اجنبی لوگوں کو. تو بڑا غصہ ہوا. یہ فرماتے ہیں کہ میں شرمندہ کھانا کھاتا رہا، کہ اچھا خاصا عزت سے کھانا کھا رہا تھا، کہاں یہ بیچ میں آ کے ٹپک گیا. کھا کے وہاں سے شرمندگی کے ساتھ چل دیے. اگلی منزل پر پھر پڑاؤ ہوا. پہلے وقتوں میں منزلیں ہوا کرتی تھی کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک باقاعدہ راستہ متعین ہوتا تھا، وہاں مسافر خانے ہوتے تھے، بسا اوقات پانی کا انتظام، سایہ کا انتظام، سواریاں ہوتی تھیں، ان کے چارے کا انتظام. تو منزل بمنزل انسان سانس لیتا ہوا پھر آگے بڑھتا تھا. فرمایا کہ اگلی منزل پر میں پہنچا، پھر وہی کیفیت تھی، اور پھر مجھے بھوک نے ستایا. قریب میں مجھے خیمہ نظر آیا، خیمے سے مراد ایک بستی جیسے ہوتا ہے کسی کا ٹھکانہ. میں وہاں پہنچا، دیکھا تو ایک خاتون دکھائی دی. میں نے پوچھا بہن پردیسی مسافروں، کچھ کھانے پینے کو، کوئی سستانے کو، کوئی آرام کی جگہ ہے؟ تو کہا یہاں مسافر خانہ کھول کے تھوڑی بیٹھی ہوں، گھر ہے ہمارا. کھرا کھرا جواب ملا اور کھری کھری سننے کو ملی. شرمندہ ہو کر واپس پلٹنے لگے، اتنے میں اس کا شوہر آ گیا. کہا کون ہو؟ کہا پردیسی، اجنبی، مسافر ہوں. کہا کھانا وانا کھایا آپ نے؟ کہا نہیں. انہوں نے تو بتایا کہ یہ کوئی ہم نے مسافر خانہ تھوڑی کھول کے رکھا ہوا ہے، ہوٹل تھوڑی بنایا ہوا ہے ادھر. تو کہا یہ کمبخت ہمیشہ مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا کرتی. لے کر گئے، فوراً بکرے کا بچہ ذبح کیا، کھلایا پلایا، اور آرام سے جب کھلا رہے تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا بے سخت، حضرت ہاشم فرماتے میری ہنسی چھوٹ گئی. میں ہنس پڑا تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ بغیر بات کے ہنسے کیوں. کہا کہ ہنسنے کی کیا وجہ بنی آپ جو ہنسے ایک دم سے؟ کہا کہ پچھلی منزل پر میں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں اس کا الٹ ہوا، اور یہاں جب میں نے پڑاؤ ڈالا یہاں اس کا الٹ ہوا. وہاں خاتون بڑی سخی مزاج تھی، شوہر بڑا کھڑوس تھا، بخیل تھا، اور یہاں آپ کی خاتون یہ بڑی سخت مزاج ہیں، کنجوس صفت ہیں، اور آپ نے سخاوت عزت افزائی بخشی. وہ صاحب ہنسنے لگے، کہا جانتے ہو وہ پچھلے والے کون تھے؟ وہ پچھلے والے خیمے کے اندر میری بہن ہے اور یہ اس کی بہن ہے. دونوں بہن بھائی سخی مزاج کے تھے اور دونوں بہن بھائی بخیل مزاج کے تھے. پچھلے والا شوہر وہ بخیل تھا، ادھر اس کی بہن وہ بخیل تھی. یہاں والا شوہر سخی تھا، پچھلے والے خیمے میں اس کی بہن وہ سخی تھی. فرمایا کہ وہ میری بہن ہے، یہ اس کی بہن ہے. کہا یہ ہمیشہ مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا کراتی ہے. تو بسا اوقات خاندانی لحاظ سے بھی یہ صفات ملتی ہیں، اور بسا اوقات مزاج کے اندر انسان کے سخاوت کے بجائے کنجوسی ہوتی ہے، اور اس میں پھر انسان کو عادت ڈالنی ہوتی ہے. ہم نے تو بچپن ہی سے حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کو بہت بڑا سخی پایا، اور آخر وقت میں تو سخاوت کے کیا عالم تھے کہ اللہ پاک نے خوب فتوحات دی تھیں، الحمدللہ نعمتوں کی فراوانیاں تھیں، تو ماشاءاللہ کس کس کو نہیں نوازا. بچپن میں ہم نے دیکھا آپ کی عادت تھی کہ جب کبھی ہم ساتھ ہوتے کوئی سائل آ جاتا، کوئی فقیر آ جاتا، عام طور پہ تو بڑے لوگ خود ہی بس پیسے نکالے دے دیے نا، لیکن ہم نے یہ عادت دیکھی حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کی کہ ہم نے جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، بھائی وغیرہ کوئی بھی، تو ہمارے ہاتھ میں دے دیتے تھے کہ دے دو ان کو، تاکہ بچپن ہی سے بچے کو دینے کی عادت پڑے. پھر ہوتا بھی ہے کہ بچہ جب بڑوں کا پیسہ اپنے ہاتھ سے دیتا ہے تو کل کو اس کے ہاتھ میں بھی جب اپنی خرچی ہوتی ہے اور سامنے کوئی سائل آ جائے تو بچہ بھی پھر خرچ کرنے کے جذبے سے اس کو دیتا ہے. تو بچپن ہی سے مزاج بنایا جاتا ہے خرچ کرنے کا، دوسروں پر لٹانے کا، اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خلوص کا. اور یہ میں نے کہا کہ خیر الغنا غنا القلب، اصل جو سخاوت ہے وہ دل کی سخاوت ہے. مال کی سخاوت تو ہے ہی بنیادی سخاوت، لیکن دل کا انسان سخی ہو تو مال ہو تو مال کے ذریعے سے دوسرے کو خوش کرنا، اپنی جان کے ذریعے سے دوسرے کو خوش کرنا، خدمت کے ذریعے سے دوسرے کو خوش کرنا، عفو و درگزر کے ذریعے سے دوسرے کو خوشی دینا، مسکرا کر ملنے کے ذریعے دوسرے کو خوش کرنا، اپنے غصے کو پی جانا، اور کسی کو دکھ تکلیف نہ پہنچانا، مختلف قسم کی جتنی بھی شاخیں ہیں کہ اپنے وجود سے دوسرے کو سرور ملے، دوسرے کو خوشی ملے، دوسرے کو لطف اور راحت ملے، یہ تمام کی تمام چیزیں سخاوت کے تحت آتی ہیں. کہ انسان ایسا پیارا مزاج والا ہو کہ مال بھی دوسروں پر قربان، جان بھی دوسروں پر قربان، اور اخلاق اتنے پیارے اتنے میٹھے ہوں کہ جہاں جائے سامنے والا خوش ہو جائے کہ واہ واہ کتنی اچھی شخصیت آ گئی، مزے آ گئے، رونق آ گئی، اور سامنے والے کا دل کھل جائے. خدا نہ خواستہ معاملہ برعکس ہو تو سامنے والے چی بجبی ہو جاتے ہیں، کون منوس آ گیا، کون نیستی آ گئی. اس طرح انسان پھر اس کے اندر سے انقباض پیدا ہو جاتا ہے، طبیعت کے اندر بندش پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر انسان تمام کی تمام خوبیوں میں اعلیٰ صفات کا مالک ہو، خندہ پیشانی سے ملنے والا اور آنے والے کے ساتھ پرجوش طریقے سے استقبال کرنے والا، یہ بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے. آنے والا آئے اور ایک انسان بے رخی سے سلام کر کے ٹیڑھے چہرے سے اس سے ہاتھ ملائے، اگلا آدمی مرجھا جاتا ہے. اور آنے والے کو انسان کچھ بھی نہ دے لیکن خندہ پیشانی سے بڑے پرتپاک طریقے سے گرم جوشی سے ملے، اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، میرے آنے کی محنت وصول ہو گئی. کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ نامی گرامی، ایک انسان بڑا اشتیاق رکھتا ہے، بڑی محبت سے ان سے ملنے کا اشتیاق، جب ملاقات نہ ہوتی ہے تو سیدھے منہ انہوں نے نہ بات کی نہ سلام کیا، تو وہ ساری محبت پر پانی پھر جاتا ہے. اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ انسان انجانے کے اندر کبھی کسی سے ملتا ہے لیکن ایک ہی دفعہ ملاقات کے اندر گرویدا ہو جاتا ہے. یہ بھی سخاوت کا ایک شعبہ ہے کہ انسان اخلاق کا ایسا میٹھا ہو کہ اپنی ذات سے ہر ایک کو خوشیاں ہی بانٹتا ہو، اور ہر ایک کو گویا کہ راحت اور فرحت تقسیم کرتا ہو، کہ ہر ایک کو اسے لطف آئے، سکون ملے، قرار ملے، خوشی ملے. تو یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں کہ ساری کی ساری یہ اس سخاوت کے تحت آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بہت ہی پسند ہے کہ جو اس قسم کا مزاج رکھتا ہو، کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ جان مال اور اس کی خدمت اور اس کے ساتھ ہر قسم کی ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ پیش آتا ہو، ایسا انسان اعلیٰ درجے کا سخی ہے. خسرو پرویز ظالم صفاق گزرا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ، آپ کا مبارک خط، حق کا پیغام اس تک جب پہنچا، پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ خط کا پھاڑنا اس کی حکومت کا زوال بنا، ورنہ اس سے پہلے تک اس کی حکومت ایسی پائیدار، مضبوط اور مستحکم تھی کہ کم ہیں ایسے لوگ دنیا میں کہ جنہوں نے ایسی مضبوط حکومت کی ہو. اس کے پیچھے اصل چیز وہ اس کی سخاوت تھی، اعلیٰ درجے کا سخی تھا. حکومت ایسی مضبوط اور مستحکم تھی، رعایا ساری اس سے خوش تھی. ایسا بڑا سخی کہ ایک دفعہ کوئی مچھلی فروش مچھیرا مچھلی بیچنے کے لیے آیا، تو اس نے مچھلی خریدی، مچھلی پسند آ گئی، 4000 دینار دے دیے. 4000 دینار لاکھوں کروڑوں کی تعداد تک پہنچ جاتی ہے مقدار، اشرفیاں ہوتی تھی سونے کی 4000 اشرفیاں. تو بیگم نے دیکھا کہ 4000 دینار خالی ایک مچھلی کے بدلے میں دے دیے تو ناراض ہوئی. سودا چکے ہو چکا تھا، قیمت دے چکا تھا، بات ہو چکی تھی اور بادشاہ تھا وقت کا. تو بیگم نے اسے خسر پسر کی، کہا کہ تم نے 4000 دے دیے اس کو، کل کو اگر کسی جرنیل کو کسی بڑے کارنامے پر 4000 دینار دو گے تو وہ بولے گا یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک مچھیرے کی قیمت ہے، ایک مچھلی کی قیمت آپ مجھ کو دیتے ہیں. تو 4000 جو ایک بڑی مالیت کی رقم تھی آپ نے اس کی وقت گرا دی، لہٰذا ابھی تو وقت ہے، مچھلی اس سے واپس لو، کسی طرح اس سے مچھلی واپس کرو، قیمت واپس لو. تو اس نے کہا میں اس کے لیے کیا کروں؟ کہا کہ اس سے پوچھو کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ. اگر یہ بولے نر تو بولنا ہمیں تو مادہ چاہیے تھی، واپس لو. اگر یہ بولے مادہ تو بولنا ہمیں تو نر چاہیے تھا، واپس لو اور اپنی قیمت لے لینا واپس. تو اس نے خسر پسر دیکھ لی، وہ مچھلی بیچنے والا بھی کوئی ان کا ہی دو نمبر آگے ہی تھا. وہ تو جب اس نے پوچھا، ارے بھی بات سنو مچھلی والے، یہ بتاؤ کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے، تو وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے کوئی دال میں کالا ہے. اس نے کہا صاحب یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ ہے، یہ ہجڑا ہے، خسرا ہے. اس مچھلی کو خسرا بنا دیا، سمجھ تو گیا تھا کوئی نہ کوئی دال میں کالا ہے، کہنے کی گرفت ہوگی، نر بولوں گا تو پھنسوں گا، مادہ بولوں گا تو پھنسوں گا. اس نے بھی ایسا تاک کے جواب دیا، کہا کہ نہ یہ نر ہے نہ یہ مادہ بلکہ خسرا. وہ اپنی اشرفیاں لے کے چلنے، اچھا یہ جب جواب سنا تو وہ اور خوش ہو گیا. خسرو نے کہا 4000 دینار اور دے دو. تو بیگم کے ساتھ تو نہلے پہ دہلا ہو گیا، 4000 پہ ناراض ہو رہی تھی، یہاں 8000 ہو گئے. جب وہ اشرفیوں کے تھیلے لے کر چلا تو قسمت سے ایک اشرفی گر گئی، سونے کا سکہ گرا، تو وہ واپس پلٹ کر آیا، اس کو بھی اٹھانے لگا. تو بیگم بڑی بھنوٹ ہوئی، کہا کہ ایسا خسیس انسان ہے، 8000 اشرفیاں لے کر جا رہے جو اس کی سات پشتوں تک بھی ختم نہیں کر سکیں گی، اور حریص اتنا ہے، کنجوس اتنا ہے کہ ایک سکہ بھی نہیں گرنے دے رہا، وہ بھی اٹھا کے لے جا رہا ہے. کہا کہ اس سے اشرفیاں واپس لو. اس نے پھر اس کو بلایا کہ یہ تو نے گرے ہوئے سکے کو کیوں اٹھا لیا؟ کہا حضور اس سکے پر اس مہر اس سکے پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہے، آپ کا نام لکھا ہوا ہے. میں نے بیعت بھی سمجھی کہ ایسا نہ ہو کہ نادانستہ طور پر کوئی اس پر پاؤں رکھ دے اور آپ کے نام کی بیعت بھی ہو جائے. اس نے کہا 4000 دینار اور دے دو. ایسا بڑا سخی انسان گزرا، اس کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایسے ہزاروں روپے لوگوں پر لٹاتا تھا. ایسی مضبوط اور مستحکم حکومت کر کے گیا کہ اس کو زوال نہ ہوتا، لیکن زوال ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ کی بیعت بھی کی. آپ نے فرمایا جس طرح اس نے ہمارے خط کو ٹکڑے کیا، اللہ اس کو اپنے درندے کے ذریعے ٹکڑے کرا دے. ڈرتا تھا، چھپتا تھا، پہروں میں رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ٹکڑے کرا کے دکھا دیے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے، اس صفت کو اپنانے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، یا اللہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو آپ کی ناراضگی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بیوقوفوں کو دیتا ہوں، مال بخیلوں کو دیتا ہوں، بارش بے وقت برساتا ہوں. حکومت بیوقوفوں کے ہاتھ میں ہوگی، نا اہل کے ہاتھ میں، اور مال بخیل کے پاس ہوگا، جام رہے گا، معاشرے میں اس کی گردش نہیں ہوگی. اور فرمایا کہ بارشیں بے موسم ہوں گی. پوچھا یا اللہ جب آپ راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا میں حکومت اہل لوگوں کو دیتا ہوں، سمجھدار عقل مندوں کو سپرد کرتا ہوں، مال سخیوں کے حوالے کر دیتا ہوں، بارشیں وقت پر برساتا ہوں. تو سخی بننا اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عزت کی قسم کہ بخیل انسان جنت الفردوس میں داخل نہیں ہو سکے گا. جنت کو اللہ پاک نے سخی لوگوں کے لیے بنایا ہے. سخی مزاج بننے والا، سخاوت کو اپنانے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو اپنانے والا ہے، آپ کی سنت کو اپنانے والا ہے. اس مزاج کو اپنانے والا دنیا کے اندر سخاوت کرتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنے لیے آخرت میں ذخیرے جمع کر لیتا ہے. آخرت میں ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر واپس عطا فرمائیں گے. یہاں جو بھی انسان نے خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ سارا وہ محفوظ کرتے چلے جا رہے ہیں. جب وہ ملے گا، شرط یہ کہ اخلاص ہو، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے لیے دونوں صورتیں جائز ہیں، چاہو تو کھلم کھلا بھی صدقہ کرو تاکہ دوسروں کے لیے رغبت ہو، اور چاہو تو چپکے سے بھی صدقہ کرو. تو دونوں طرح کی اجازت دی ہے کہ کھل کے بھی صدقہ خیرات کرو، دوسروں پر مال لٹاؤ، سخاوت کے مظاہرے کرو، اور چاہو تو خفیہ طور پر بھی. دونوں چیزوں کو انسان اپنائے، سخاوت کا مظاہرہ کرے اپنی بساط کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق، اپنی ذات پر، بال بچوں پر، گھر والوں پر، دوست احباب پر، اپنے دائرہ احباب پر، اور اپنے تمام کے تمام جو بھی رشتہ داروں میں ضرورت مند ہوں. اور پھر خاص کر ہدیے کا لینا دینا، یہ ایسی پیاری صفت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دو اور محبت کو بڑھاؤ. محبت کا بیج ہے ہدیہ. جس کسی کو انسان ہدیہ دیتا ہے، محبت دل کے اندر بیج بو دیا جاتا ہے اور محبت دل میں بڑھ جاتی ہے کہ فلانے نے مجھے ہدیہ دیا. آپس کے ہدیے، لین دین، کھانا اچھا پکایا، کسی پڑوس میں بھیج دیا، رشتہ دار میں بھیج دیا، کسی بڑے کے یہاں بھیج دیا، کوئی بھی معاملات ہوں، گرمی سردی کے موسم کے حساب سے لین دین ہوں. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ، سردیوں کے موسم میں لحاف بنوانا، 40-40, 50-50 لحاف کے ڈھیر آتے تھے، دے دے کے ختم، جن سے ابا لیتے تھے فرماتے تھے کہ حضرت جی جب ہماری دکان پر قدم رکھتے تھے ہم کہتے تھے بس کاروبار ماشاء اللہ مکمل، پھر آرڈر پہ آرڈر آتے تھے. سردیوں کا موسم آتا تھا اور ابا جی سے کہنے والے بتاتے تھے کہ لحاف چاہیے، گدے چاہیے، کمبل چاہیے، فلاں چاہیے، اور وہاں پرچی پہ لکھتے رہتے تھے، نوٹ کرتے رہتے تھے، اور مرحلہ وار ان تک پہنچا دینا، خدمت کرنا ایسی خاموشی کے ساتھ کہ اگلا آدمی خوش ہو جاتا تھا. ضرورت مند کتنی خواتین تھیں جن کو سلائی مشین لے کر خود جاتے تھے دکان، اچھے سے اچھی قیمتی والی مشین خرید کر لا رہے ہیں، پھر ان کو بلا کر ان کے حوالے کر رہے ہیں. کیا کچھ اپنے اپنے حساب سے کر گئے، سبق دے گئے کہ انسان جو بھی کچھ کر لیتا ہے، زندگی تو محدود ہے، اس محدود زندگی میں جو بھی کارنامے انسان کر جائے، آخرت کے لامحدود زندگی میں کام آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سخاوت کی صفت سے متصف فرمائے، کنجوسی اور بخل سے بچائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے کہ خود تو بالکل سادہ رہے، درویشانہ حالت کو اختیار کر کے رکھا. حضرت فاروق اعظم کا میں نے بتایا تھا کہ جب صحابہ نے مشورہ کیا کہ اب حکمرانی بڑھ چکی ہے اور دنیا کے اندر فتوحات ہو رہی ہیں، اس وقت آپ امیر المؤمنین ہیں، تو اپنی حیثیت کچھ بدل لیں، لباس پوشاک تبدیل کریں. میں نے جمعے میں بھی سنایا تھا غالباً اتوار کے مضمون میں کہ ایسی چادر جس پہ 12 پیوند لگے ہوئے. تو حضرت حفصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طے کیا کہ آپ ان کو منائیں. جب یہ دونوں گئیں، حضرت حفصہ تو آپ کی صاحبزادی بھی ہیں، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی لاڈلی زوجہ محترمہ، ان دونوں نے جب یہ مدعا سامنے رکھا، آپ دیدہ ہوئے. ساری حضور کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سامنے لائے کہ وہ وقت تم کو یاد ہے، وہ وقت تم کو یاد ہے، فلاں فلاں سارے مواقع گنوائے. وہ وقت بھی گنوائے. حفصہ تمہیں یاد ہے کہ ایک رات تم نے ٹاٹ کو سگنل کے بجائے ڈبل کر دیا تھا، تو حضور نے پوچھا کہ حفصہ میرا بستر کیا بدل دیا؟ تو تم نے کہا تھا نہیں بدلا نہیں، ڈبل کر دیا، صرف تہ اس کی دوہری کر دی تھی. فرمایا کہ نہیں، میرا بستر کہہ رہی رہنے دیا کرو، آج ڈبل ہو گیا، جس کی وجہ سے مجھے صبح اٹھنے میں دشواری ہوئی. ایک ایک چیز یاد دلائی اور فرمایا کہ اپنے جنہوں نے تم کو بھیجا ہے صحابہ، ان کو پیغام دے دینا کہ تین دوست تھے، تین مسافر تھے، ان کی ایک منزل تھی، ان کی ایک راہ تھی اور ان کی ایک ڈگر تھی. فرمایا کہ ان میں سے ایک چلا راہ مکمل کر کے منزل تک جا پہنچا، مراد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ دوسرا ساتھی اسی راہ پر چلا، اسی ڈگر پر چلا، چلتے چلتے وہ بھی منزل پر پہنچ کر اپنے ساتھی سے جا ملا. اب تیسرا دوست اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لیے چاہتا ہے کہ اسی راہ پر چلے، اسی ڈگر پر چلے، اگر وہ ڈگر بدل دے گا راہ سے بھٹک جائے گا. وہ نہیں چاہتا کہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑے، وہ چاہتا یہ ہے کہ اسی راہ پر، اسی ڈگر پر چلتے چلتے اس منزل تک پہنچ جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس تیسرے دوست کو بھی اپنے ساتھیوں سے ملوا دے. تو سادہ مزاج رہ کر دوسروں پر ایسے سخاوت کے مظاہرے کر گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آباد و شاداب فرمائے، اور ان کی سنتوں کے اندر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایسے درویشانہ حال لے کر اللہ کے بندوں پر ایسے وافر مقدار میں نیکیاں کر گئے کہ آخرت اپنی سنوار گئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بخل کی نحوست سے اور سخاوت کی صفت سے متصف فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. ہمارے ڈاکٹر ابا احمد صاحب جو ہمارے بزرگ یہاں اکثر آ کر بیٹھا کرتے ہیں، پچھلے دنوں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اسپتال میں داخل رہے، اور ابھی چھٹی ہو کر گھر پہنچے ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ پاک حضرت ڈاکٹر اب احمد صاحب کو بھی اور ہمارے تمام بزرگوں کو، حضرت اقدس حضرت والد ماجد کے تمام مریدین اور آپ کے محبین اور حضرت اقدس کے چاہنے والے جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، جن کو دیکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اللہ تعالی ہمارے تمام کے تمام ان بڑوں کو سلامتی عطا فرمائے، عمر دراز عطا فرمائے. اسی طرح ہماری والدہ ماجدہ کی وہ خواتین سہیلیاں جو پرانی آیا کرتی ہیں درس میں، اب بھی شرکت کیا کرتی ہیں، اللہ تعالی ان کو بھی سلامتی عطا فرمائے. اور آنے والی خواتین ہوں یا حضرات، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین صلہ عطا فرمائے اور ہمارا یہاں آنا منظور و مقبول ہو جائے، کہ ہر محفل میں ہم اللہ کرے کہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر جایا کریں اور کوئی نہ کوئی تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لیا کریں. تو یہی یہاں جمع ہونے کا مقصد ہے کہ ہر ایک سبق کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہمیں مل جائے، کہ کوئی نہ کوئی تبدیلی ہماری زندگی میں آئے اور کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہماری زندگی میں خدا کرے ہو جائے کہ کل نجات ہمارا مقدر بن جائے. دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، اس وقت کے اندر بھی بڑی پیاری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جب اذانیں ہوتی ہیں مغرب کی فرمایا کرتے تھے، اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک، اے اللہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت تیری رات آ رہی ہے، تیرا دن جا رہا ہے، وہ اصوات دعاتک اور تیرے پکارنے والے منادی پکار پکار کر اذانیں دے رہے ہیں، فاغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا کرتے تھے، یہ تیری قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دن اور رات، کہ دن پورا ہو کر جا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دن جب صبح طلوع ہوتا ہے پکار کر کہتا ہے، بنی آدم میں آج تجھ کو مل رہا ہوں، اب پلٹ کر قیامت تک دوبارہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گا. ہر دن یہ جدا گانا ہے، آج کا دن الگ، کل کا دن الگ، پرسوں کا الگ، ہر دن الگ الگ ہے. تو دن صبح صبح بنی آدم کو مخاطب کرتا ہے کہ اے دن، اے بنی آدم، میں تجھ پر طلوع ہو رہا ہوں، تجھ پر آ رہا ہوں، پلٹ کر دوبارہ قیامت تک میں تیرے پاس واپس نہیں آؤں گا، تجھے جو خیر کرنی ہے سو کر لے. تو دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، اللہ کے منادی پکارتے ہیں. اس پکار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے. اللہ کرے کہ ہم سب کی مغفرت ہو جائے، مغفرت کے سامان ہو جائے، دنیا بھی ہماری اچھی ہو، آخرت بھی ہماری سنور جائے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں ہمیں اچھی عطا فرما، و فی الآخرت حسنہ، آخرت بھی اچھی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ فمن زحزح عن النار، جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا، وہ ادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا، پوزیشن لے گیا. اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ کامیابیاں مل جائیں، ہمارے آبا اور اجداد کو، ہماری نسل در نسل کو، حضور کی پوری امت کو اللہ پاک یہ کامیابی عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ یہ جو کچھ بھی ہم نے کہا اور سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، تنویر میاں کی والدہ ماجدہ کو، اویس میاں کی والدہ ماجدہ کو، اجلال حیدر کی والدہ کو، اور ڈاکٹر ابا احمد صاحب کو، اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ آجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. یا اللہ آپ ہم میں سے ہر ایک کی دلی مراد کو، جائز حاجات کو ہماری تمنا سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے. آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. ہم سب کو اخلاص عطا فرمائیے، اخلاق عطا فرمائیے، خلوص عطا فرمائیے، اپنی سچی محبت نصیب فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.